الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم میں سے سورہ قاف کا مطالعہ جاری ہے اور قدر وضاحت کے ساتھ موضوعات پر کلام ہو رہا ہے. جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا کہ یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب سورتوں میں سے بھی تھی اور اکثر اللہ کے نبی علیہ السلام جمعے کے دن اور عید کے دن بھی عید کی نمازوں میں بھی اس کی تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. گزشتہ جس آیت پر ہم نے کلام کیا وہ سورہ قاف کی آیت نمبر 27 تھی جہاں شیطان کا تذکرہ آیا تھا اور ارشاد ہوا کہ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ, وہ اس کا ہم نشین یعنی شیطان جو ساتھی ہے وہ کہے گا کہ اے میرے رب, اے ہمارے رب, ما اطغیتہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا تھا, ولکن کان فی ضلال بعید بلکہ خود پرلے درجے کی گمراہی میں تھا. اس پر ہم نے تفصیل سے کلام کیا کہ شیطان کس کا ساتھی بنتا ہے, وہ کہ جو رحمان کے ذکر سے رحمان کی یاد سے غافل ہو جائے اس پر شیطان مسلط ہوتا ہے. پھر یہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ تم بھی اس کو دشمن سمجھو, دشمن سمجھیں گے, دشمن مانیں گے, یاد رکھیں گے تبھی اس کا مقابلہ کر سکیں گے اور اس کے حملوں سے بچاؤ کی فکر کر سکیں گے. پھر اس کے ذیل میں یہ ذکر بھی آیا کہ کئی مرتبہ شیطان کا ذکر کر کے سارا بلیم اسی پر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے, یقیناً وہ ہمارا دشمن ہے, ورغلانے کی کوششیں بھی کرتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ شیطان کل واضح طور پر کہہ دے گا, یہ ذکر بھی ہم نے کیا تھا سورہ ابراہیم کی آیات کی روشنی میں, کہ جہاں شیطان کی ایک تقریر جو قیامت کے دن وہ کرے گا اس کا تذکرہ ہوا اور صاف وہ کہہ دے گا کہ مجھے برا بلا مت کہو, اپنے آپ کو ملامت کرو, میں نے تو خالی تمہیں پھونکے مار کر اکسانے کی کوشش کی تھی, باقی سارا پلان تو تم نے اس پر عمل کیا, ساری اس کی بھی جو ضروریات تھی وہ تم نے فراہم کی. اللہ تعالی ہم سب کو اس برے انجام سے بچائے کہ ہم شیطان کے حملوں کا شکار ہو, کل وہ ہمارے سامنے تقریر کر کے ہمیں اور طنز کے تیر برسانے کی کوشش کرے. اللہم انا نعوذ بک من الشیطان الرجیم, اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں شیطان مردود کے شرور سے. پھر وہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں سکھائیں, رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون, اس سورہ مؤمنون کے آخر میں آیات میں یہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے شیاطین کے حملوں سے بچنے کے بھی ہمیں سکھائیں. اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھتے رہنا, اسی طرح سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت, یہ بھی شیاطین کے شرور اور دیگر شرور سے بچنے کے لیے قرآن حکیم میں اللہ نے سورت عطا فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہمیں تلقین فرمائی ہے. آج کا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں, سورہ قاف کا یہ دوسرا رکوع جاری ہے اور اس کی آیت نمبر 28 سے مطالعہ آج کا شروع کر رہے ہیں. فرمایا قالا, اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا, یعنی یہ جو کشاکش چل رہی ہوگی, شیطان رد کر دے گا میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا اور انسان کہے گا اللہ اس نے گمراہ کر ڈالا, یہ جو آپس کا جھگڑا چل رہا ہوگا اس پر اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا, قال لا تختصموا لدی, اللہ فرمائے گا کہ تم میرے سامنے جھگڑا مت کرو, وقد قدمت الیکم بالوعید, اور میں یقیناً تمہاری طرف پہلے ہی عذاب کے وعدے کے معاملے کو بھیج چکا تھا, یعنی عذاب کے بارے میں تمہیں پہلے ہی متنبہ کر دیا گیا تھا, وارن کر دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اندھیرے میں نہیں رکھا, اللہ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی, پیغمبروں کو بھیجا تاکہ اتمام حجت لوگوں پر ہو جائے, کل کو یہ بہانہ نہ بنائے کہ مجھے معلوم نہیں تھا. چنانچہ یہ بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں بیان فرمائی, مثلا سورہ آراف کی آیت نمبر 165 میں آتا ہے کہ فرمایا کہ رسولا مبشرین و منذرین, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسولوں کو ہم نے بھیجا مبشر بنا کر, بشارت دینے والا بنا کر, و منذرین انذار کرنے والا, اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر, لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد اب لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی حجت, کوئی بہانہ, کوئی لیم ایکسکیوز باقی نہ رہے. اللہ نے اتمام حجت فرمائی, کتابیں نازل فرمائی, پیغمبروں کو بھیجا, پیغام واضح کر دیا, اندھیرے میں نہیں رکھا. ہاں ایک سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں, وہ جی افریقہ کے جنگلات میں جو رہتا ہے اور بھارت کے کسی قصبے دیہات کے انتہائی کونے میں رہتا ہے, جس تک حق کی دعوت نہیں پہنچی اس کا کیا بنے گا؟ بھائی اس کا سادہ سا جواب ہے کہ میرے اور آپ کے لیے یہ سوال زیادہ اہم نہیں ہے کہ اس کا کیا بنے گا. پہلا اہم سوال یہ ہے کہ مجھ تک دعوت پہنچ گئی نا, میرا کیا بنے گا؟ دوسرا جواب, یہ دوسرا جس تک پہنچا نہیں پیغام اس تک اب پہنچانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ہم مسلمانوں پر ہے نا. ہم ختم نبوت کے عقیدے کو مانتے ہیں نا کہ نبوت ختم ہو گئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اب انسانیت تک جو بھی پیغام پہنچنا ہے وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ذریعے پہنچنا ہے. تو یہ سوال اہم نہیں ہے کہ اس کا کیا بنے گا اور اس کا کیا بنے گا. اہم سوال ہے کہ میرا کیا بنے گا, مجھ پر تو پیغام واضح ہو گیا نا, اب میرا طرز عمل کیسا. اور نمبر دو, میں امتی ہونے کا دعوے دار ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا دعوے دار ہوں کہ میں امتی ہوں ان کا, تو میرا کیا بنے گا اگر میں نے پیغام پہنچانے میں اپنا حصہ نہ ڈالا ہو. بات یہ کہ بھائی معاف کیجئے گا, غیر ضروری سوالات پر بڑی ڈسکشن ہمارے ہوتی ہیں اور جو عمل سے متعلق باتیں ہوتی ان پر کلام نہیں ہوتا. حضرت مولانا شفیع تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے سوال رکھا, وہ جو صحابہ کرام کے درمیان بعض میں فلاں فلاں مسئلے پر ایک بحث ہو گئی تھی, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں, وہ کون حق پر تھا ان میں سے, میں نام بھی نہیں لے رہا. تو مولانا شفیع تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ بیٹا بات سنو, جب تمہارا اللہ کے سامنے پیشی کا معاملہ ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ تم سے اس سوال کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ فلاں کا حق پہ تھے فلاں حق پر تھے. اللہ تو پوچھے گا تمہارے اوپر نماز پانچ فرض کی تھی تم نے ادا کی, اللہ تو پوچھے گا ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کا حکم دیا تھا تم نے عمل کیا, اللہ تو پوچھے گا بیوی کے ساتھ اس سے سلوک کا حکم دیا تھا تم نے کیا, اللہ تو پوچھے گا حلال کمانا تھا تم نے کمایا, اللہ تو پوچھے گا پڑوسی کا حق ادا کرنا, رشتے دار کا حق ادا کرنا, گنتے چلے جائیے. ان سوالات کا وہ سوال نہیں کرتا. معاف کیجئے گا, یہ اتنا آزاد مادر پدر آزاد میڈیا ہے کہ اب بچے بچے بھی الٹے سیدھے سوالات کرتے. چھٹی جماعت کا بچہ اسکول جاؤ تو پوچھ رہے, یہ بھی پانچ سات آٹھ سال پرانی بات ہوگی. سر یہ بتائیے کہ طلاق جو ہے وہ جب دی جاتی ہے تو ایک وقت میں ایک ہوتی ہے, ایک وقت میں تین واقع ہو جاتی ہیں؟ میں نے کہا تو اپنی عمر دیکھ بیٹا, یہ طلاق کا معاملہ کبھی آتا ہے نکاح کے بعد؟ جب تمہارا نکاح ہو جائے نا پھر جا کے کسی امام صاحب سے عالم صاحب سے پوچھنا کہ شریعت طلاق کے بارے میں کیا احکامات بتاتی ہے. عجیب بات, اپنے بارے میں سوچنے کو تیار نہیں. تو بہرحال قرآن فرما رہا ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 165 میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی, معاف کیجئے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 165 ہے, تو سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں جو ذکر آ رہا ہے کہ تمام رسولوں کو بھیجا بشیر بنا کر, نذیر بنا کر, بشارت خوشخبری کن کے لیے؟ جو اطاعت قبول کر لیں, اور انذار اور ڈراوا کن کے لیے؟ جو اطاعت قبول نہ کریں. اللہ نے واضح فرما دیا. یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب یہ جھگڑا کریں گے انسان اور شیطان, اللہ فرمائے گا لا تختصموا لدی, میرے سامنے جھگڑا مت کرو, بحث مت کرو. وقت قدمت الیکم بالوعید, اب میں تمہاری طرف پہلے ہی جو عذاب کا وعدہ ہے اس کی بات پہلے ہی تمہاری طرف میں بھیج چکا تھا. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما یبدل القول لدی, میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی, وما انا بظلام للعبید, اور میں بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں. سزا جو بھی کل پائے گا اپنے کرتوتوں کی پائے گا. جہنم میں جو جا رہا ہے یا جائے گا وہ اپنے انگارے خود اس نے تیار کی. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہ سبحانہ وتعالی کی شان کریم یہ ہے, وہ فرماتا ہے میں بالکل بھی بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. جو کوئی بھی جہنم کی طرف جائے گا, جہنم میں ڈالا جائے گا, وہ اس نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, اپنے اعمال کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ان تمام امور اور اعمال سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. باقی تنہائی میں بیٹھ کے سوچتے رہا کریں, یہ بات بار بار آتی کہ قرآن بار بار ذکر کرتا ہے, تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ جہنم کے بارے میں سیریس ہیں کہ نہیں, ہمارا یقین ہے کہ نہیں کہ جہنم حق ہے. کس معنی میں کہ وہ اللہ نے تیار کی ہیں, اور اللہ نے محض ڈرانے کے لیے جہنم کا ذکر نہیں کیا, جیسے ہم اپنے بچوں کو کبھی ڈراتے نا فلاں آ جائے گا فلاں آ جائے گا, ایسا نہیں. یہ حق ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز, تہجد کی نماز کے دوران میں جو آپ کے اذکار اور دعائیں تھیں ان میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں, والجنت حق والنار حق, اور اے اللہ جنت بھی حق ہے اور اللہ جہنم کی آگ بھی حق ہے. اللہ مجھے اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. یہ مستقل قرآن کریم کا موضوع ہے. بس تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے جہنم مجھے اور آپ کو کتنا خوف دلاتی ہے, کتنا کبھی رلاتی ہے, جہنم سے بچنے کے بارے میں اور آپ کتنے سیریس ہیں. سردی چلی گئی ہے, گرمی آنا شروع ہو گئی, ابھی محسوس ہوا تو پنکھے چلا دیے ہم نے, ایسے ہی نا بھائی. اللہ نے نعمت دی, اللہ کی نعمت کو استعمال کریں, ٹھیک ہے, قبر کی گرمی سے بچنے کے لیے. اور جہنم کی آگ کی تپش اور لو اور گرمی اور اس کی شدت سے بچنے کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو فکر عطا فرمائے. آگے تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے سورہ قاف کا. اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت ہی کیا میں اس کو انداز کہوں, ہولناک انداز اختیار فرمایا ہے جہنم کی وسعتوں کے بیان کے لیے. ایک آیت میں بڑا ہولناک انداز ہے, فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت, جس دن ہم کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی ہے, وتقول هل من مزید, اور وہ جہنم کہے گی اللہ اور بھی کوئی ہے تو ڈال دے, اور بھی کوئی ہے تو ڈال دے. بہرحال میں اور آپ اردو بولنے والے, ہمیں عربی تو اسلوب پر نہیں آتی, ہم اس آیت کریمہ جو بلاغت اس کے اندر ہے عربی اسلوب کی اس کو شاید سمجھ نہ سکیں. کہیں فرانس میں یا کسی اور ملک میں, غیر مسلم ملک میں, ایک صاحب نے پی ایچ ڈی کیا عربک لنگوسٹک میں, عربی زبان میں پی ایچ ڈی کیا, تو ان کو تھوڑا سا یہ احساس ہوا کہ مجھے بہت اچھی عربی آ گئی ہے. بہرحال ان کے غالب میں کچھ طلبہ تھے جو عربک تھے, ان کی زبان ہی عربی تھی, اور یہ صاحب بہرحال آخرت کو خدا کو ماننے والے تھے, کسی اور دین پر یا کسی اور مذہب پر ہوں گے, معاف کیجئے مذہب صحیح لفظ ہوگا ان کے لیے. خیر, تو ان عرب طلبہ نے جو مسلمان تھے ان سے کہا کہ سر یہ ذرا اگر ہم کہنا چاہیں کہ جہنم بہت بڑی ہے تو ذرا بتائیے عربی میں کس کس انداز سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو کبیرتن و وسیعتن, پتہ نہیں کتنے انداز انہوں نے اختیار کیے. یہ جب سب کچھ ہو گیا تو ان طلبہ نے آیت ان کے سامنے رکھی, یہ ہمارے رب کا کلام ہے, ذرا اس کو بھی پڑھ لیجئے. یوم نقول لجہنم هل امتلأتی, جب ہم جہنم سے اس دن کہیں گے کیا تو بھر گئی, وتقول هل من مزید, تو وہ جہنم کہے گی اللہ اور بھی کوئی ہے تو ڈال. تو وہ صاحب کہنے لگے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, مگر کیونکہ مجھے اور آپ کو, میں بھی کمزور ہوں, ہمیں اتنی عربی نہیں آتی, تو اس فصاحت و بلاغت کو ہم اتنا اپریشیٹ نہیں کر سکتے جتنا وہ کرے گا جو عربی زبان کسی درجے میں جانتا اور سیکھا ہوا. تو وہ شخص جو پی ایچ ڈی تھا عربک لنگوسٹک میں, وہ بھی بو ڈاؤن کر گیا, جھک گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ تو ذرا عربی کے اسلوب کے اعتبار سے ایک نقطہ ہوا. اب آئیے دوسرا پہلو کیا ہے, اللہ کی جہنم میں, اللہ کی بنائی ہوئی جہنم میں ظالموں کو, سرکشوں کو, مجرموں کو بھر دینے کے لیے جگہ کی کمی نہیں ہے. دنیا میں کبھی ہو سکتا ہے نا کسی ملک کے اندر حکمرانوں کے خلاف تحریک چلے تو جیلیں بھرنا شروع کر دو. کب تک جیلیں بھرو گے؟ ایک وقت آتا ہے کہ بھائی جیلیں بھرنے کی اب جگہ نہیں. یہاں بھی مسئلہ وہی ہے, کتنے بار لوگ ڈالیں گے, نہیں بھائی اب مزید جیلوں میں مت ڈالو. اللہ کے ہاں لوگوں کو جو سرکش ہوں, جو ظالم ہوں, جو باغی بن چکے ہوں, ان کو عذاب دینے کے اعتبار سے جہنم میں کوئی کمی نہیں ہے. اور یہ جہنم کہتی رہے گی, حدیث میں بخاری شریف کی روایت, اے اللہ اور بھی ہے تو ڈال دے, اللہ اور بھی ہے تو ڈال دے, اللہ اور بھی ہے تو ڈال دے, اللہ اور بھی ہے تو ڈال دے. تب اللہ, حدیث میں الفاظ آتے ہیں, اللہ اپنا پیر رکھ دے گا اس پر. لیکن یاد رکھنا چاہیے اللہ کے چہرے کا ذکر قرآن میں ہے, اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے, اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے, حدیث میں اللہ کے پیر کا ذکر ہے, مگر ان کیفیات کو ہم سمجھ نہیں سکتے. ان کو کہتے ہیں متشابہات میں سے ہیں, ان کا صحیح تر مفہوم ہمارے علم میں نہیں ہے, مگر یہ کیفیات ہیں جیسا کہ ہیں. اللہ کی شان کیا ہے, بچپن سے آپ کا میرا عقیدہ جو ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں, آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ, میں اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لایا جیسا کہ وہ ہے, جیسا کہ وہ ہے اپنی ذات و صفات کے ساتھ. قرآن حکیم میں ہم پڑھ آئے 25 سپارے میں سورہ شورا کی آیت نمبر 11 ہے, لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں, اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں. تو جب اللہ کے ہاتھ کا ذکر آئے تو ہمارے ایمان وہ ہے جیسا کہ وہ ہے, جب اللہ کی پنڈلی کا ذکر آئے، اسی طرح اللہ کے چہرے انور چہرے کا ذکر آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیر کا ذکر آئے حدیث میں، وہ اللہ کی کیفیات ہیں جیسا کہ وہ ہیں، یہ ہمارا ایمان اس تعلق سے. یہاں فرمایا کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، تو پکارے گی کہے گی اللہ کوئی اور بھی مزید ہے تو ڈال دے، اور حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، وہ کہتی رہے گی اور اللہ اپنا پیر رکھ دے گا، تب وہ جہنم خاموش ہوگی. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے، اس آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ آخری منزل ہے جس کا ذکر پہلے آیا، اس سورہ قاف سے آخری منزل قرآن کی شروع ہوتی ہیں، اور اس میں اکثر صورتیں بعد میں بھی وہ مکی صورتیں، اور ان کا بنیادی موضوع ہے ہی فکر آخرت کا، بندوں کے عمل کو جو شے جو بات سب سے زیادہ سیدھا رکھ سکتی ہے وہ آخرت کا عقیدہ، وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہے. اور جتنا یہاں سے غفلت ہوتی ہے اتنا معاشرے تباہی کا شکار ہوتے ہیں، جس کے نظارے ہم اپنے معاشروں کے اندر بھی کر رہے ہیں. اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے. یہ جہنم کا بیان ہوا، اگلی آیت میں جنت کا ذکر آ رہا ہے اور جنت والوں کا تذکرہ آ رہا ہے. فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی، دور نہیں ہوگی. یہ اسلوب قرآن کریم کا بار بار ہمارے سامنے آتا اور سامنے رہنا چاہیے کہ جہنم اور جنت دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے. عام طور پر ایک تصور کیا ہے، جی ڈرایا بہت جاتا ہے، بالکل ڈرایا جاتا ہے، بھائی اللہ کا کلام ہے، لیکن خوشخبری بھی تو سنائی جاتی، اللہ کے کلام کی ترتیب ہے، جہنم کا بیان آ گیا، جہنم کا ذکر ہوا، اب جنت کا بیان آ رہا ہے، جنت کا ذکر ہوگا. یہ تو بڑا ایک کیا کہا جائے اس کو، کوئی دل کے چور کا معاملہ تو نہیں کہ گڑبڑ ہے اور اس گڑبڑ پر متنبہ ہو رہے ہیں تو برا لگ رہا ہے. یعنی بہت سے لوگوں کو موت کا تذکرہ اچھا نہیں لگتا، عجیب بات ہے، آخرت کا بیان اچھا نہیں لگتا، کیوں بھائی دل پہ جا کے چوٹ لگ رہی ہے کیا؟ اللہ کرے کہ لگے، تاکہ مہلت سے فائدہ اٹھا کر اصلاح کر لے. اور اگر اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ رخ زندگی ٹھیک ہے، تب بھی جہنم کا خوف رہنا چاہیے. امام الانبیاء روزانہ دعا کر رہے ہیں 7 مرتبہ، صبح اللہم اجرنی من النار، شام میں 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار. وہ تو معصوم اور خطاؤں سے پاک ہیں، ہماری تربیت ہو رہی ہے، ہمیں کتنا جہنم کا خوف رکھ کر دعا کرنی چاہیے، یہ ایک پہلو ہے. لیکن ساتھ ہی جنت کا ذکر آ رہا ہے، تو اللہ کی جہنم سے پناہ بھی مانگنی چاہیے اور اللہ کی جنت کا اس سے سوال بھی کرنا چاہیے. اور یہی مومنانہ شان ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رہے، یہ دونوں کیفیات بیک وقت ہوں، یہی مؤمنانہ شان و طرز عمل ہے. فرمایا کہ وَأُزْرِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقین کے نزدیک کر دی جائے گی، بالکل دور نہیں ہوگی. ایک حدیث میں ذکر آتا ہے، بڑا قیمتی ذکر ہے، کہ ہر جنتی کو، بلکہ سورہ محمد کا الفاظ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرفہا لہم، اللہ ان کو پہچان کرا چکا ہے، اہل جنت کو جنت کی پہچان کرا چکا ہے. کیا مطلب؟ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے، یہ حدیث پہلے بھی کئی مرتبہ پیش ہوئی ہے، کہ جب اللہ کا ایک مؤمن بندہ، اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو ایک تو زمین والے ہیں نا کہ مرحوم یا مرحومہ کے لیے کفن کا انتظام کر رہے ہیں. آج بھی ہم نے ایک جنازہ پڑھنا ہے، اور بہرحال وہ جنازہ ایک 5 دن کی بچی کا ہے، اندازہ کر لیجئے بھائی. اور میرے ایک آفس جہاں شہید ملت روڈ پر ہے، ہر دوسرے دن انتقال کی خبر، ہر دوسرے دن مسجد سے جنازہ. 3 دن پہلے 3 جنازوں کا انتقال ایک ہی وقت میں ہوا ہے، یعنی 3 الگ الگ جگہوں پر ایک ہی وقت میں اعلان ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. خیر، جب ایک مؤمن کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ جنت کا کفن اس کے لیے بھیجتا ہے، اللہ اکبر، جنت کی خوشبو بھیجتا ہے، اور فرشتے آتے ہیں اور فرشتوں کی جھرمٹ میں اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے. یہ بھی جان لیجئے کہ یہ جو مرنے کے بعد کے معاملات اور غیب کے معاملات ہیں، یہ میکانزم ہمارے اس دنیا کے میکانزم کے مطابق نہیں کہ یہاں سے وہاں تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے. وہ جو عالم غیب کے معاملات ہیں، وہ فرشتوں کا آنا جانا اور روح کا ٹریول کرنا ہے، یہ ہمارے اس دنیا کے میکانزم سے بالکل ہٹ کر معاملہ ہے، بالکل الگ معاملہ، آنن فانن کا معاملہ. کیا ہو رہا ہے؟ جنت سے فرشت، جنت کا کفن لایا جا رہا ہے، جنت کی خوشبو لائی جا رہی ہے. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اور بالکل مستند روایت، اس میں کہیں کسی کا کوئی اختلاف نہیں الحمدللہ. اور اس روح کو پہلے آسمان پر لے جایا جاتا ہے، فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کے بہترین نام سے اس کو پکارتے ہیں اور اس کا دیدار کرتے ہیں فرشتے، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، یہاں تک کہ رب کائنات کے حضور اس کو پیش کیا جاتا ہے اور رب کائنات اس کو مبارکباد دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اس کو اس کے برزخ کے مقام کے حوالے کرو، اس کو عام طور پر قبر بھی کہتے ہیں، برزخ کے مقام کے حوالے کرو اور اس کو اس کی جنت کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے اور وہ تمنا کرتا ہے اللہ قیامت برپا کر دے اور ابھی داخل کر دے مجھے، اور اس کو تسلی دی جاتی ہے ابھی تو جنت کی ہوائیں تجھے ملیں گی اور قیامت اپنے وقت پر برپا ہوگی، پھر تجھے تیرے جنت کے مقام تک لے جایا جائے گا۔ اللہم انا نسألوک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ یہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان حقائق کو ہمارے سامنے واضح فرمایا۔ یہاں کیا ذکر آ رہا ہے؟ وہ سورہ محمد کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 26 پارہ، کہ اسی 26 پارے میں پڑھ چکے، عرفھا لہم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی پہچان انہیں کرا دی ہے۔ تو ایک تو حدیث میں اس کی وضاحت یہ آئی، دوسری بات آتی ہے ایک اور حدیث میں، یہاں جو الفاظ آئے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی، دور نہیں ہوگی۔ حدیث میں آیا اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر جنتی اپنی جنت کو ایسے پہنچے گا جیسے دنیا میں اپنے گھر کو سیدھا پہنچتا ہے۔ میں اپنے گھر کا ایڈریس گوگل پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں نا، جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو پتا ہے، گوگل پر اپنے گھر کا ایڈریس ڈالنے کی ضرورت تو نہیں نا، آدمی سیدھا پہنچتا ہے نا، ملک سے باہر بھی چلا گیا 10 سال کے بعد بھی آئے گا، وہ ٹیکسی والے کو کہے میں تجھے گائیڈ کرتا ہوں، سیدھا لے کے چل، پھر رائٹ ہو جا، پھر لیفٹ ہو جا۔ جیسے دنیا میں بندہ اپنے گھر کو سیدھا پہنچتا ہے، ہر متق، ہر جنتی ایسے ڈائریکٹلی اپنے گھر کو پہنچے گا، اپنے جنت کے گھر کو پہنچے گا۔ اللہم انا نسألوک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ یہاں پہلی شرط کیا آئی ہے؟ جنت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ بار بار ذکر آیا، آگے اور صفات بھی آئندہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ متقین وہ ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ خوف کس بات کا؟ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض ہوگا تو پکڑ فرمائے گا، تو اللہ کے عذاب کا خوف ہوتا ہے۔ جو ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کرتے ہیں، جو زندگی گزارتے ہیں تو بچتے بچتے زندگی گزارتے ہیں، جنہیں یاد رہتا ہے 7 پردوں میں بھی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جنہیں 7 پردوں میں بھی یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، جنہیں 7 پردوں میں بھی یاد دہانی رہتی ہے کہ میں دنیا سے اگر بچ گیا میں اپنے رب سے نہیں بچ سکتا، میں دنیا سے اگر چھپ گیا میں اپنے رب سے نہیں چھپ سکتا، میں دنیا کی پکڑ میں نہ آیا تو کوئی بات نہیں لیکن اپنے رب کی پکڑ میں ضرور آؤں گا، جن کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے، جو ڈرتے ڈرتے زندگی گزارتے ہیں، بچتے بچتے زندگی گزارتے ہیں، جو رب کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ متقین ہوتے ہیں۔ متقین یہ ہوتے ہیں بھائی۔ آج کیا عالم ہے ہمارا؟ گفتگو تو میں متعلق یہیں پہ رکھوں آپ کے سامنے، آج کیا عالم ہے اس ملک کے اندر جو ہم نے اسلام کے نام پڑھ لیا، اور حکمرانوں کے ایوانوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، پارلیمنٹ کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں، کوئی شرعی سزاؤں کا مذاق اڑا رہا ہے۔ علل اعلان سزائیں اگر ہم دیں گے تو ہم شدت پسند قرار پائیں گے، علل اعلان اگر ہم سزائیں نافذ کریں گے تو ہمارا انتہا پسندی کا لیبل ہم پر لگ جائے گا، علل اعلان اگر ہم سزائیں دیں گے تو دنیا ہماری مخالف ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہاں لے کے جاؤ گے اللہ کے اس کلام کو؟ قرآن کہتا ہے سورہ نور، ہم پڑھ چکے 18 پارے میں، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، زنا کرنے والوں کی 100 کوڑوں کی سزا، یہ غیر شادی شدہ کے لیے، مسئلہ اپنی جگہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کی سزا کے موقع پر ایمان والوں کا گروہ مشاہدہ کرے سزا کا، یہ اللہ کا کلام کہتا ہے، علل اعلان سزائیں تو، اور کسی جرم کی، کسی جرم کے متعلق تحقیق کا معاملہ، کاروائی کا معاملہ کہاں ہونا چاہیے؟ کمرہ عدالت کے اندر۔ الٹا ہے سارا نظام، ایک سے ایک بڑا اینکر بیٹھا ہوا ہے، لگتا ہے کہ چیف جسٹس بھی وہی ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اس سے اگلی بات کے لیے معاذ اللہ پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد فیصلے تو آسمان سے آ رہے ہیں، ایسے رات کو سارے یہ بڑے بڑے اینکرز بیٹھ کے عدالتیں لگاتے ہیں کہ فیصلے ان کے سے ہو رہے ہیں، ساری قوم کو دکھایا جا رہا ہے ریپ کا یہ کیس ہو گیا، فلاں کیس ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ وہ جو ضابطے کی کاروائی ہونی چاہیے تھی وہ تو کمرے عدالت میں ہوتی، وہ تم نے لا کے پوری قوم کو دکھا دی، اور جو سزا نافذ ہونی چاہیے وہ علل اعلان ہونی چاہیے، وہ نافذ ہی نہیں ہو رہی۔ اور ہوتی ہے بھی تو کیا، آپ نے پڑھا ہوگا نا، کالی کوٹری میں سزا دے دی گئی، صبح 5 بجے سزائے موت دے دی گئی، کس کو عبرت حاصل، کس کو عبرت حاصل؟ کوئی خوف خدا دل میں لوگوں کے ہے کہ نہیں؟ یہ کون لوگ ہیں یہ اوتھ لے کر آئے پارلیمنٹ کے اندر اللہ کے ساتھ وفاداری کا نظریہ، پاکستان کے ساتھ وفاداری کا؟ کیا ہے نظریہ پاکستان؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وفادار بن کر آئے ہو تم، اور تم باتیں کرتے ہو کہ سزائیں ہم دیں گے، تم دنیا کے سامنے منہ کیا دکھائیں گے؟ شرم نہیں آتی اللہ کو؟ وہ نہیں دکھانا ہم لوگوں نے کیا؟ عجیب بات، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کیا ہے جناب اسی پارلیمنٹ کے اندر؟ عجیب بات، جس کو ملتا ہے دین ملتا ہے بکواس کرنے کے لیے، فضولیات بیان کرنے کے، جس کو ملتا ہے دین ملتا ہے، دین ملتا ہے، دین والے ملتے ہیں. کیا کہہ رہا ہے کھڑے ہو کر ایک وزیر پارلیمنٹ کے اندر؟ یہ مدرسوں میں نشہ کرایا جاتا ہے حافظہ پکا کرانے کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نشے تمہارے ہمارے ملک کے اسکولوں کے اندر ہو رہے ہیں، نشے تمہارے ہمارے ملک کے کالجز کے اندر ہو رہے ہیں، نشے تمہارے ہمارے ملک کی یونیورسٹیز کے اندر ہو رہے ہیں. تم نے خود اپنی تقاریر کے اندر کہا کچھ نہیں ملا تو مدرسے والوں پر، حفظ کرنے والے بچوں پر، قرآن یاد کرنے والے بچوں پر، دین سیکھنے والے بچوں پر الزام لگا دو کہ نشہ کروایا جاتا ہے. تو جناب نشہ کروا کر ہم بھی چاہتے کہ چرس سے ادویات بنا دیں اور دنیا کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حرام حرام ہے، نشہ آورش ہے، ہر نشہ آورش ہے. رسول اللہ کا فرمان وہ حرام ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم بحثیں کر رہے ہیں اور دنیا کو ایکسپورٹ کرنے کی باتیں کریں، اور کچھ نہ ملے تو دین والوں پر الزام تراشی شروع کر دوں. ہاں دین والوں میں بھی غلطیاں ہوں گی، دین والے بھی انسان ہیں، لیکن ساری توپوں کو رخ دین کی طرف جائے گا. اور کیا کھلواڑ اور اس قوم کے ساتھ، معذرت کے ساتھ یہ بات مجھے اب کہنی پڑی ممبر پر کھڑے ہو کر، ایک ڈرامہ چل گیا اور پتا چلا سناٹا ہو گیا جب آخری ایپیسوڈ اس کی چلی. یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ ڈرامے بازی بھی چل رہی تھی. اور ڈرامے میں کیا دکھا دیا گیا؟ پارٹنرشپ. یہ جو ویسٹرن سوسائٹیز کا کلچر ہے نا، شادی کے بغیر گزارا ہو رہے رہ رہے ہیں. اور پھر پتا نہیں کسی نے بتایا، پوری تفصیل تو مجھے نہیں پتا، مر گیا ایک شخص ڈرامے کے اندر، ڈرامے میں مر گیا، اس کے مرنے کا غم گھروں میں منایا جا رہا ہے، ڈرامے میں مرنے والے کا غم گھروں میں منایا جا رہا ہے. اور اس قوم کے بچوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، اس قوم کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، زیادتیاں کر کے ان کو قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کچرے کے ڈھیر میں پھینکا جا رہا ہے. کسی کو کوئی ترس نہیں آتا اس بات پر، کسی کو غم نہیں ہوتا اس بات پر، کیا ڈرامے ہو رہے ہمارے ساتھ. عورت کے نام پر، میری اہلیہ نے کہا کہ یہ کیپشن لگائے، عورت کے نام پر عورت کا تماشا ہونے چلا ہے. میں ریکارڈ کرا چکا ہوں، کل سوشل میڈیا پر بھی ڈال دیا، پچھلے سال بھی ہم نے درد دل آپ کے سامنے رکھا تھا کس طرح کی باتیں ہوئی تھی اسلام آباد کے اندر، میرا جسم میری مرضی، اگر یاد ہو آپ کو تو. اور اب اس کا پورا پلان بنا ہے، پوری پریڈ ہوگی عورتوں کی، اور کراچی لاہور اسلام آباد کے اندر ہوگی، ابھی سے اناؤنسمنٹ ہوگی 8 مارچ کو ہم مارچ کروائیں گے عورتوں کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کس بات پر ہٹ ہو رہی ہے؟ اسلام کی تعلیمات. پردے کی دھجیاں بکھیر دو، مرد کو اللہ نے قوام بنایا گھر کا انتظام چلانے کے لیے، عورت کو گھر کی ملکہ بنایا یہ نظام بنانے کے لیے تاکہ معاشرے کو ذمہ دار افراد میسر آ سکے. دھجیاں بکھیر دو، اپنا کھارا خود، کھانا خود گرم کر لے، اپنی روٹی خود پکا لے، اور اپنے گھر کو خود سنبھال لے. یہ کیا نعرے لگ رہے ہیں؟ خدا را کوئی کھڑا تو ہو، کوئی بات تو کرے. میں تو علماء سے بھی گزارش کی ہے، بھائی اگر بند نہیں باندھیں گے تو گند جو گلی کے اندر پڑا ہوتا ہے وہ گھر تک پہنچتا ہے. پھر ایسا نہیں کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہو رہا، میری گلی کے اندر گندگی پڑی ہوگی، مجھے اگر فکر نہیں ہوگی تو کل گھر سے باہر نکلوں گا بدبو تو آئے گی نا، اور 4 روز کے بعد کچرا میرے گھر تک پہنچے. آپ کے ہمارے اس معاشرے میں ہم جس پرستی کی باتیں ہو رہی، ہوموسیکسوالٹی کی بات ہو رہی، آزادی کے نعروں پر، آزادی کے نام پر عورت کی تذلیل کرنا، یہ سارا کچھ چل رہا ہے، کب تک خاموش بیٹھیں گے آخر؟ اور یہ علماء کے کرنے کا کام ہے، سب سے بڑی ذمہ داری علماء کی. قرآن پڑھ جائیے سورۃ المائدہ کے اندر، یہود کے علماء پر قرآن نے لعنت کی، یہود کے علماء پر، اور نبیوں کی زبان سے لعنت کروائی. قرآن پڑھیے، داؤد علیہ السلام کی زبان سے، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے. کیوں؟ منکرات سے نہیں روکتے تھے، برائیوں سے نہیں روکتے تھے، بدی سے نہیں روکتے تھے. خدا را اس فرض کو ادا کرنا ہے. امر بالمعروف نہیں انل منکر تو سب کو یاد ہے نا، سب کا فرض ہے، لیکن علماء کی ذمہ داری سب سے بڑھ کر ہے. پھر ارباب اختیار کی ذمہ داری، ریاست مدینہ کا نام لینے والے ان کی پارلیمنٹ کے ممبر اس طرح کی باتیں کریں، ریاست مدینہ کا نام لینے والے اور ان کے سامنے مارچ پچھلے سال بھی ہو گیا اور اب دھڑلے کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ پوری عورتوں کی پریڈ ہم کرائیں گے. خدا را اس کو روکا جائے، خدا را ان منکرات کو روکا جائے. ہم اسلام کے نام لیوائیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اماں عائشہ کی اولاد ہیں، وہ ہماری روحانی ماں ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں, ان کی فاطمہ زہرہ کی چادر ہمارے لیے عزت رکھتی ہے, اماں عائشہ کا لباس ہمارے لیے عزت رکھتا ہے. آج ساری بے حیائی کی دعوتیں اور یہ لباس تار تار کیا جا رہا ہے, یہ اقدار تار تار کی جا رہی ہیں. خدا را ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے, ہماری غیرت کا تقاضا ہے. اللہ, ہم نے علماء سے بھی گزارش کی, سوشل میڈیا اویلیبل, وہاں پہ ریکارڈ کر کے ہم نے ڈال دیا, ممبر کی ذمہ داری وہاں پر بھی ہم نے کھڑ کے بات کر دی. اب جو جہاں جہاں ذمہ دار ہے, ارباب اختیار ہو وہ بھی سوچے, اور جو جہاں جہاں ذمہ داری, اور یاد رکھیے گا یہ نعرے اگر چلتے رہے تو ہمارے گھروں کی بچیاں, معاف کیجیے گا, ہمارے گھروں کی بچیاں اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیز کے اندر وہ بھی ان چیزوں کا شکار ہوں گی. چل پڑا ہے سلسلہ دھندا, ہم نے بھی فکر کرنی. اللہ ہماری حیا کی حفاظت فرمائے. اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام, جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو سو تم کرو. بخاری شریف کی حدیث ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں, کمپینینز ہیں, اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا. اگر یہ حیا چلی گئی تو ایمان چلا گیا, ایمان گیا تو بچا کیا مسلمان کے پاس. اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت کرے, ہماری حیا کی حفاظت کرے, ہمارے ایمان کی حفاظت کرے. اللہ ہمارے ارباب اختیار کو بھی, ہماری دینی اجتماعیتوں کو بھی, ہمارے علماء کو بھی, ذمہ داروں کو بھی, مجھے اور آپ کو بھی ہمت دے کہ ہم ان بغیرتی کی باتوں کے مقابلے میں کھڑے ہوں اور حیا کا نعرہ بلند کریں, اور ہم اپنی حیا کی اور چادر کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.